السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات ہوگی، سب سے پہلے پاکستان فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، جس کے کافی برے اثرات پاکستان کی معیشت کے لیے بتائے جا رہے ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان کی سیاست، اس وقت کافی اس میں ہلچل موجود ااہے کیونکہ بڑے بڑے نام ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو ایک مدت کے لیے، کسی کو عمر بھر کے لیے۔ گزشتہ روز سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو ان کے حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جو ریمارکس تھے جج صاحب کے، اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ شاہد خاقان عباسی نے احتجاج کیا بلکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی احتجاج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی پروگرام میں کے سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے، ہم چونکہ الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں مختلف زاویوں سے، تو آج زاویہ یہ بھی ہوگا کہ جو ملک سے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، دوسرے ملکوں کے بھلے وہ شہری ہیں یا صرف وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈز کے اوپر ہیں، وہ ان انتخابات میں کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا تبدیلیاں ہوں جس سے پاکستان جو ہے وہ بہتر مقام حاصل کر سکتا ہے دنیا میں۔ پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے، اس میں نکی ہیلی، امریکہ کی اقوام متحدہ کے اندر سفیر امبیسڈر، ان کا بھارت کا دورہ، جہاں پہ نریندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ وہ ایران کے ساتھ ان کی جو تیل کی تجارت ہے اس میں وہ کمی لائیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ بھارت یہ دباؤ قبول کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان کی نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر وہ پیرس کے اندر موجود تھیں، جہاں پہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس میں شامل ممالک کے وزراء کا اجلاس تھا، اور جہاں پہ پاکستان کو اس بارے میں اپنی وضاحت دینا تھی کہ اس کے جو اقدامات ہیں پاکستان کے اندر، وہ ٹیرر فنانسنگ یا دہشت گردوں کی معاونت سے متعلق، اس کے خلاف قابل اطمینان اور قابل بھروسہ اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان ایسی تسلی دلانے میں ناکام رہا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو اب گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے سخت نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ بینک اس کی زد میں آتے ہیں، باہر سے آنے والی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس کی زد میں آتی ہیں، اور ان کے اوپر نگرانی کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، پاکستان کا دفتر خارجہ بھی یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ گرے لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، لیکن دفتر خارجہ بتا یہ رہا ہے کہ ہم اب دوبارہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم بین الاقوامی برادری کو قائل کر سکیں کہ پاکستان کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں پاکستان کو ایک بار پھر اس گرے لسٹ سے نکالا جائے۔ پاکستان پہلے بھی اس لسٹ کا حصہ رہا ہے، اور اس میں جو بڑی ٹینجیبل نوٹیبل بات یہ ہے وہ یہ کہ ٹاسک فورس کا جو اجلاس تھا، فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، اس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس، انہوں نے تو پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہی تھا، جبکہ پاکستان کے جو اہم قریبی دوست اور حلیف ممالک تصور کیے جاتے ہیں، ترکی، چین اور سعودی عرب، انہوں نے بھی اس ریزولیوشن کی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ سو ہم اس کے اوپر اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، فارمر فائنانس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممتاز ماہر معاشیات ہیں، اور کچھ دیر بعد شمع جنید جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہیں اور اس ایشو کے اوپر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ہم گفتگو کریں، خالد فاروقی ہمارے جرنلسٹ کولیگ ہیں اور جنگ اور جیو گروپ کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، سو پیرس میں وہ تھے جب یہ سامنے آیا ہے ایکشن، سو اس پہ انہوں نے وائس آف امریکہ کو کیا بتایا، پاکستان کیوں کر ناکام رہا دنیا کو قائل کرنے میں؟
جو تنظیمیں پاکستان میں سرگرم عمل ہیں اور جن پر اقوام متحدہ نے پابندی لگا کے انہیں لسٹ میں شامل کیا اور پاکستان کو ہدایت کی ہے یو این ریزولوشن کے روشنی میں کہ ان تنظیموں کو، ان کی تنظیموں کی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہونے چاہیے، ان کے رہنما گرفتار ہونے چاہیے، اور خاص طور پر نام لیا گیا ہے حافظ سعید کا۔ تو پاکستان نے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اطلاعات نہیں کیا، اور ان تنظیموں، دہشت گرد تنظیموں کی چندہ جمع کرنے کا طریقہ کار، وہ تمام کھلے عام اب بھی ہو رہا ہے، جس وجہ سے پاکستان کو انہوں نے اقدامات کے اطلاعات کے سلسلے میں مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ پاکستان نے قانون سازی اور اقدامات جو بھی کیے ہیں، لیکن ان کا اطلاعات ان تنظیموں پر نہیں کیا جو کسی بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں.
جی سامعین, یہ تھے خالد حمید فاروقی, کچھ اپڈیٹ کر رہے تھے یورپ سے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ابھی رابطہ نہیں ہوا, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے ذرا اس ڈیولپمنٹ کے اوپر نظر ڈالیے گا, کیوں کر ایسا ہوا, پاکستان کیوں کر مطمئن نہیں کر سکا؟ اب سپٹمبر میں تو دوبارہ اس کو ریویو کرنا ہے, یا آف کورس پاکستان گرے لسٹ سے باہر آئے گا, یا پھر اس کا اگلا اسٹیپ ہے کہ بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے پاکستان. کیوں پاکستان عالمی برادری کو یہ یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے؟
گراس مس کنسپشن ہے. فروری 2018 میں جو میٹنگ ہوئی تھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی,
جی,
اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جون میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی, اس میں کوئی ریویو نہیں ہونا تھا. جو کہا گیا تھا کہ آپ ایکشن پلان کریں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے مشورے سے, اس کا مقصد یہ تھا کہ آیا گرے لسٹ میں ہی رکھنا ہے یا اس کو بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے. یہ آپشن نہیں تھا کہ کلیئر کر دیں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر پاکستان 100% مطمئن کر بھی دیتا
تو بھی گرے میں ہوتا,
الیکشن ٹاسک فورس بھی تب بھی وہ گرے لسٹ میں آنا تھا. ہاں یہ تھا کہ اگر مطمئن کر دے تو آگے چل کے کسی مناسب وقت پر وہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم کو گرے لسٹ سے نکال دیں. تو لیکن یہ کہنا کہ اس وقت گرے لسٹ میں آ گیا کوئی ناکامی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا اصلاح ہونا چاہیے. یہ فیصلہ جو کنڈیشنل نہیں تھا بلکہ یہ تھا جون میں ڈال دیا جائے گا, وہ ڈال دیا انہوں نے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ گرے لسٹ جو ہوتی ہے نا صرف واچ لسٹ ہوتی ہے. جو پاکستان 3 مرتبہ رہا ہے, تینوں مرتبہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو جھٹکے کو سنبھالا تھا. اس دوران آئی ایم ایف سے بھی ہمیں قرضے ملے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ملے. صرف جو مشکلات تھوڑی سی آئیں گی وہ بینکوں کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں اسکروٹنی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی ڈیلے ہوتی ہے, تھوڑی سی کاسٹ ہوتی ہے. تو بینکوں کے منافع اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کاسٹ کو سنبھال لیں گے, اور تھوڑی سی جو ڈیلے ہے یہ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. اور ایک ہماری ساکھ, ایک ریپوٹیشن خراب ہوئی. ایک اتنا بڑا اسلامی ملک جو کہ نیوکلیئر پاور بھی ہے, اس کو اس کے دوست ملکوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور وہ ہم اس میں گرے. اس کے علاوہ ہماری اکنامی پر کوئی پریشر نہیں آئے گا, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. البتہ یہ خدشہ رہے گا اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے تو خدا نخواستہ وہ آگے چل کے بلیک لسٹ ڈالنے پر غور کر سکتے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں,
اس پہ غور ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈین اینڈ پروفیسر ایٹ نسٹ, اور بڑے ہائی رینکڈ پوزیشنز پہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بریف کیا ہے کہ آلریڈی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں جائے گا, لہٰذا کوئی بڑی یہ اس وقت ناکامی نہیں ہے, لیکن ایفرٹ کرنا پڑیں گی اس سے نکلنے کے لیے. سو کیا کیا جائے, اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ کیوں ناکام رہا ہے, دنیا کو کیوں مطمئن نہیں کر سکا؟ بظاہر ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا کہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اپنے لوگوں کی بلکہ باہر کی دنیا کی بھی تسلی ہوتی ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ کی اس سے نفی ہو رہی ہے.
دیکھیں میرے نزدیک جو ہے نا, یہ ایف اے ٹی ایف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے.
صحیح.
ابھی ہمارے ایک صاحب جو ابھی جو بتا رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو امریکہ یہ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ.
جی ڈاکٹر شاہد حسن,
وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, کیونکہ یہ ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کسی ملک کو پریشر میں لانے کے لیے. کیا پاکستان کوئی نائجیریا وغیرہ بن گیا ہے, صومالیہ بن گیا ہے, یا ملک اتنا خطرناک دنیا کے لیے ہو گیا ہے؟ یار ایک نیوکلیئر پاور ہے, ایک اس کی یہاں ایک نظام چل رہا ہے, ایک حکومت ہے, ایک تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, ہر چیز کا چل رہا ہے. ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کے ون ڈے میں نمبر ون کہلاتی ہے, تو مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ سیاسی یہ چیزیں ہوتے ہیں, ہمیں پریشر میں لانے کے لیے یہ ساری چیزیں کیا گئی ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہی ہوگا, اس لیے کہ پاکستان پہلے بھی 2012 سے لے کر 15 تک گرے لسٹ میں تھا.
جی
تو کیا پڑا تھا آج
تو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب
نے کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ ہم گرے لسٹ پہ ہیں؟ بالکل نہیں تھا. یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کو ان کے علم میں آئی ہیں. یہ اپریل کے مہینے میں جو میٹنگ تھی پہلے, جہاں پر ایک ریڈنگ ہو گئی, پھر دوسری ریڈنگ بھی کرائی گئی کہ نہیں دیکھیں وہ آپ کے وزیر خزانہ خارجہ نے جو ہے بیٹھ کے یہ کیوں انفارمیشن دے دیا, یہ تو صرف ایف اے ٹی ایف سیکرٹریٹ کا ہی یہ عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ ریلیز کرتا ہے انفارمیشن. तो ये एक बहाना था क्योंकि दोबारा लाना ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ है एफएटीएफ में।
सही,
तो ये एक सियासी फैसला था,
दबाव है। तो लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर इशफाक
हसन साहब एजेंडा आइटम दिए हैं, 26 पॉइंट दिया है कि हम इस पे काम करेंगे। उन्होंने तकरीबन कोई 15 महीने का हमें दिया कि चलें ठीक है आप इस पे काम कर लें, इंशाल्लाह करेगा पाकिस्तान इस पे।
सही,
तो इसीलिए परेशानी की बात नहीं
है। लेकिन डॉक्टर इशफाक साहब ये बताएं, काइंडली ये बताइएगा इशफाक हसन साहब कि जो वक्त भी है जितने महीनों में पाकिस्तान अपनी ये वजाहत दे या उस लिस्ट से दूसरी में आए, लेकिन इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं फाइनेंशियली? कई सुना है कि हम तो माहिर मौशियत नहीं है,
बैंक रहने से कोई ज्यादा कोई नहीं होता। अभी शाहिद साहब जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैंकों का जैसे उन्होंने कहा कि कुछ रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो बैंक हैंडल करते हैं। ये जब लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जब बैंक बैंकों में खोलते हैं आप लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, तो इंश्योरेंस की जो है वो चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं
आम आदमी के लिए जो ट्रांजेक्शन करता है यहाँ से,
कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन एक आदमी जो अमरीका से, बरतानिया से, यूरोप से जो पैसे पाकिस्तान भिजवाता है उसके ऊपर कोई चेक नहीं पड़ेंगे?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जिस तरीके से बैंकिंग चैनल के जरिए से बार भाई 2012 से 2015 में भी तो रेमिटेंस आ रहे थे ना पाकिस्तान में,
बिल्कुल
बल्कि बहुत तेजी से बढ़ भी रहे थे, तो कोई उसमें तो कोई ये नहीं है। नॉर्मल चैनल से जो है वो बिल्कुल है, लेकिन ये है कि एक मुल्क को सिंगल आउट करके आप उसको पीछे पड़ जाए कि जी बस जब तक तो हमारे काबू में नहीं आओगे हम तो मैं इसी तरीके से तंग करते रहेंगे। देखें इस तरीके से आप करते हैं ना तो होता ये है कि आम पब्लिक भी आपसे फिर वो ये बातें पब्लिक के लेवल पे भी पहुंच जाती है।
डॉक्टर साहब ये तो फिर समझ आता है कि चलो अमेरिका या बरतानिया या यूरोपीय मुल्कों से दबाव हो, लेकिन चीन, तुर्की, सऊदी अरब ये तो पाकिस्तान के बहुत करीबी समझे जाते हैं, ये क्यों?
बात ये है ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पहले जो पिछले वाली मीटिंग हुई थी जब वो उसमें होता है कि 3 मुल्क ने आपको सपोर्ट करना होता है, तो जब पहला राउंड हो गया, पहली रीडिंग जिसको कहते हैं, सो एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, लेकिन परेशानी हो गई यार ये कैसे हो गया ये सारी चीजें, उसमें से एक को हटाया गया।
सही,
इसलिए कहा उसको कहा गया कि देखिए आप अभी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको अलग से मेंबरशिप दे देनी है, वो अलहदा हो गए जनाब। तो अब जब दो जो रह गए बाकी वो तो रिडंडेंट हो गए ना, उनके रहने और ना रहने को कोई फर्क ही पड़ता था, 3 आपको चाहिए होते थे, 3 में से एक को आपने अलग कर लिया तो बाकी तो 2 रिडंडेंट हो गए, वो खड़े भी रहेंगे
तो कोई फायदा
नहीं
होगा,
ना भी खड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट एंड डिप्लोमेसी के लिए काम पे किया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप एक तो इस एंगल पे आप भी रोशनी डालिएगा कि अब इसके असरात क्या हैं, पाकिस्तान असरात को मैक्सिमम हद तक मिनिमाइज़ कैसे कर सकता है, एक बात, और दूसरा ये कि ये जो मुल्क पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं वो क्यों जो है इस करारदाद के अगेंस्ट या इस जो अप्रोच है ये इस वोट के अगेंस्ट वो नहीं जा सके?
नहीं, पहले मेरे ख्याल से एक हमारी कमजोरी रही है और मेरा ख्याल ये था कि मगरिब ने खासतौर से जो हमारे सफारत खाने हैं अकवाम मुत्तहिदा में, हुकूमत पाकिस्तान को बार बार एक चीज दोहरानी चाहिए, वो ये चाहिए कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अमेरिका के ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान में उसके कुछ अरसे के बाद बड़े पैमाने पर ओपीएम की कार शुरू हो गई, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वहां से डॉलर और इसलाह स्मगल होके पाकिस्तान आता है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 27 लाख 2.7 मिलियन अफगान माजरीन जो हमने आलमी अमन के खातिर बिरादराना जज्बे के साथ पना दिए हैं उनमें से कुछ लोग इन दहशतगर्दों को जो कि पैसा लेके आते हैं, असर लेके आते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, उनको पना देते हैं। तो अगर अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर काबू नहीं पा सका इतने अरसे में तो क्या हमसे दुनिया ये एक्सपेक्ट करती है कि हम 27 लाख आदमियों पर F-16 से हमला कर देंगे? आप ये देखिए कि ये दुनिया को हमें कंसेशन देना पड़ेगा और हमें ये बार बार दोहराना पड़ेगा कि जनाब 27 लाख अफगानी ये काम कर रहे हैं, एक तो ये चीज हो गई, ये हम नहीं कर रहे, इस डेफिशिएंसी को मान लेना चाहिए।
सही।
दूसरी बात ये थी कि अभी अशफाक हसन खान साहब ने आपको बताया कि सऊदी अरब को तो उन्होंने वो कह दिया कि अभी तो आप मेंबर नहीं है, आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीन का मसला ये था कि उसको भी टेररिज्म का सामना है जिसमें कहा जाता है कि कुछ इस्लामिक जो है वहां पर टेररिज्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको सॉफ्ट कॉर्नर था इस मामले में। और दूसरे ये कि भारत और उनकी तजारत का हजम जो है 80 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है।
सही।
तो इस मामले में वो ने पाकिस्तान को पहले एक सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो बहरहाल अब दुनिया में अपना एक आलमी निजाम में एक असर रसूख चाहता है। वो वन बैंक वन रोड जो इनिशिएटिव लाया है और वो आलमी मालियाती उसमें अपना हिस्सा चाहता है, दुनिया को रिस्पॉन्सिबल स्टेट चाहता है। अगर वो गई जो है 100 ममालिक तक सीपैक के तो हमारे पास है, बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां ले जा रहा है, उसने जो है वो मुख्तलिफ इदारे बना दिए हैं, ब्रिक्स बना दिया है, तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी बताना चाहता था। इस वजह से दूसरे के शायद हमने हाईएस्ट लेवल पर यानी प्रेसिडेंट के लेवल पर अगर हम उनसे बात की जाती तो शायद सॉफ्ट रवैया होता, तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया और कुछ नहीं।
अच्छा, मैंने बड़े दो प्रेस्टिजियस इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अशफाक हसन साहब और डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस एडवाइज़र भी रहे हैं और इस वक्त नस्ट को हेड कर रहे हैं, और इसी तरह डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं दोनों। मैं थोड़ी सी एक लम्हे के लिए बात करना चाहूँगा कि इस वक्त ज़ाहिर इलेक्शन का सीज़न है, मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। पाकिस्तान में पिछले 5 बरसों में हम जो पिछली हुकूमत रही है उसका एक ये क्लेम था कि पाकिस्तान की मईशत को हम उस्तवार किया है, बेहतर जगह पे ले गए हैं। आज हमें जब अखबारी इतलात मिलती हैं कि जी कर्ज़े की एक किस्त देने के लिए भी पैसे वहाँ पे मौजूद नहीं है, डॉलर की कीमत ऊपर गई है, रुपया जो है उसने बहुत उसकी कीमत गिरी है, कर्ज़ों में और फिस्कल डेफिसिट्स में बैलेंसेस जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हो रहे हैं। सो डॉक्टर अशफाक हसन साहब, पिछले 5 बरसों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके क्या ब्लूप्रिंट्स हैं और वो किस हद तक पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने में कामयाब हुए हैं या ये स्टेटस को ही रहा है वहाँ पे?
मेरे ख्याल में कोई उनके पास ब्लूप्रिंट था ही नहीं, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था कि बोरो एंड बोरो। इसीलिए कोई काम नहीं किया, कर्ज ले लेकर आज कर्ज ले लो कल के लिए, कल जब होगा तो फिर परसों के लिए ले लेंगे, यही काम करते रहे हैं। तो कोई ब्लूप्रिंट पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का नहीं था। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं पिछले 5 साल से यही लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं हर जगह पे, और पाकिस्तान के एक एक बच्चे को पता चल गया है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी कि कर्जा लो और वक्त गुजारो अपना। तो और इन्होंने पाकिस्तान को इस 5 साल में बहुत माशी तौर पे कमजोर कर दिया। पाकिस्तान के जितने वो माशी अदारे हैं, चाहे वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह लें, चाहे वजारत खजाना कह लें, चाहे FBR कह लें, इनको बिल्कुल एक तरीके से खोखला कर दिया गया है। तो ये एक मेरे नजदीक दिस वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू वीकन पाकिस्तान इकॉनमी, डेलिबरेट अटेम्प्ट। मैं 200% कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं कि ये कोई शख्स जिसको थोड़ा सा भी अल्लाह ताला ने अकल और शऊर दिया हो, कभी इस किस्म के तरीके से 5 साल तक जिस तरीके से हुक्मरानी की गई है खासकर इकोनॉमिक्स के मैदान में, कोई नहीं कर सकता था। ये जानबूझ के किया गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये FATF तरह के प्लेटफॉर्म से इसको और दबाया जा सकता हो अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए।
चूंकि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उनका एक नुक्ता नजर दे दूँ, साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ से लेके उनकी जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर लीडरशिप है वो यही बावर कराती रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल मौशी हालात से निकाला है और मुस्तहकम किया है मौशी तौर पे। सीपैक का वो रेफरेंस देते हैं, मैं सिर्फ उनका वर्जन दे रहा हूं जी।
कि किसी माँ से आप पूछें अपने बेटे के बारे में, चाहे उसकी शक्ल देख के आपके सर में दर्द क्यों ना हो जाए, उस माँ के नजदीक उसका बेटा जो है वो चांद का टुकड़ा होता है।
सही।
तो इसीलिए हर हुक्मरानों के नजदीक वो ये कहेंगे कि हाँ हमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, कभी नहीं।
कर्जों तो डबल हुए जो आपने बात की, कर्जे और कर्जे
बैठे हुए हैं वो बताते हैं, और जो मुल्क की जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताती है। अगर मुल्क के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो के पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में, 70 साल में आज कर्जा हमारे ऊपर तकरीबन जो बैरूनी कर्जा है वो तकरीबन जब ये माली साल कल खत्म होगा तो ये $95 बिलियन पे होगा। 2007 में यानी कि 60 साल पाकिस्तान का गुजरा है, 47 से लेके 2007, उसमें आप देखें कि हमने $40 बिलियन का हम पे कर्जा था,
यानी दो गुना से भी ज्यादा।
इस 2008 से लेके 2018 इस डिकेड में हमने $54 बिलियन कर्जे ऐड कर दिए हैं। آپ یہ بتائیں اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں؟
Exactly. کاش کہ یہ بدقسمتی یہ ہے
کہ بتا رہی ہے کہ تباہ کر دیا گیا ہمیں.
بدقسمتی یہ کہ اس وقت بھی پولیٹیکل ریٹرکس کے اوپر الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, میڈیا بھی وہ یہ باتیں نہیں کرتا, یہ سوال نہیں اٹھاتا. میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے.
سوال پارٹی والے بہت کر رہے ہوتے ہیں, میں ہر روز کسی نہ کسی چینل پہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے.
اور الیکشنز میں پوچھنا چاہیے جی لیڈرشپ سے کہ آپ کے پاس
تو نیچے کے پبلک بھی وہ بھی ایجوکیٹ ہوتی ہے. دیکھیں اگر یہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہوتا نا تو جو چیزیں ہم نظر آ رہا ہے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹلی الٹا ہے. آج لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. کراچی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک ہب ہے پاکستان کا, وہاں پر نہ پانی کے پینے کا پانی ہے, کوڑے کے امبار لگے ہوئے ہیں.
گورننس تو اس کے اوپر ہم نے کافی پلان بھی کیا. شمع جنیجو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پی ایچ ڈی کر رہی ہیں انسٹیٹیوشنل ہیرارکی کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ گورننس سٹرکچر ان کی ایکسپرٹیز کا اور ان کا ایریا ہے ریسرچ کا. شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب ذرا آپ پچھلے پانچ یا پھر پچھلے 10 برسوں کی جو معاشی پالیسی ہے اگر اس کا مختصراً احاطہ کر سکیں, پاکستان کتنا مضبوط ہوا ہے اس عرصے میں, اور اگر مضبوط ہوا ہے جیسے ہمیں جو ایک پکچر دی جاتی ہے تو آج ایک انسٹالمنٹ کے بھی پیسے کیوں نہیں ہے, اور یہ جو سارا خلا یا یہ جو دباؤ ہے اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟
دیکھیے اس میں میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں کہ ہماری پالیسی جتنی بھی ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں, ٹیکس چوری کرنے والے ہیں, دولت لوٹنے والے ہیں, ان کو مراد دی جائیں اور عوام پر بوجھ ڈالا جائے, بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھائے جائیں. اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ کے بعد پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چاروں صوبوں کا برابر کا کردار ہے. دے آر ایکولی کرمنلی ریسپانسبل. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ دی گئی کہ جناب 15 ارب ڈالر ہمارا فلائٹ آف کیپٹل ہوا بینکوں کے ذریعے, اس لیے کہ 92 میں جو قانون بنایا گیا تھا کہ میں چوری کے پیسے سے ڈالر مارکیٹ سے خریدوں, اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروں اور اس کو کہیں بھی دنیا میں بھیج دوں, پراپرٹی خریدوں, نیشنلٹی لوں. تو جس ملک میں 15 ارب ڈالر فلائٹ آف کیپٹل بینکوں کے ذریعے ہو جائے اور وہ قوانین 92 سے اب تک جاری رہے, جتنی حکومتیں آئیں وہ ذمہ دار ہیں, نمبر ایک. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال 12 ارب ڈالر ایک سال میں ہمارا ایکسپورٹ گرا. ہمارا جو آج بحران ہے اس 12 ارب ڈالر کی وجہ سے ہے. یہ 12 ارب ایک سال میں کیوں گرا ہدف کے مقابلے میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفاق اور چاروں صوبوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور یہ ایگری کر لیا کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں. تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے ہماری برآمدات گری. تو صوبوں نے کہا ہم ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگائیں گے, پراپرٹی ٹیکس نہیں لگائیں گے, ڈی سی ریٹ جو لوٹی ہوئی دولت کو محفوظ جنت فراہم کرتا ہے اس کو مارکیٹ کے نرخوں پہ نہیں لائیں گے. یہ صوبوں کا کردار تھا. وفاق نے کہا ہم بھی ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. پھر آئی ایم ایف کے کہنے سے صوبوں نے اور وفاق نے طے کیا کہ این ایس سی ایوارڈ کے تحت جو رقم ملتی ہے وہ بیان تو یہ دیتے ہیں کہ وفاق نے ہمارا استحصال کر لیا, لیکن وہ فاضل رقم دیتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 15 ارب ڈالر کا فلائٹ آف کیپٹل ایک سال میں, 10 ارب ڈالر ہنڈی حوالے سے گیا, ایک سال میں 12 ارب کا ایکسپورٹ ہوا, 6 ارب ڈالر کی آپ کے ریزرو گرے اور 17 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا. تو اگر آپ نے 7 ارب ڈالر سال کے بیرونی قرضے لے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف ڈی آئی تو آپ کا آتا ہے سال میں 2 ارب اور فلائٹ آف کیپٹل ہنڈی حوالے سے ہوتے 25 ارب. تو نہ صوبے تیار ہیں اس کو روکنے کے لیے, نہ وفاق تیار ہے, نہ ہمارے چاروں پلرس تیار ہیں. اس لیے کہ ابھی جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے آئی ہے جس کو سپریم کورٹ نے اعتراض نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو پراپرٹی نظر آ رہی ہے اس پر ایف ڈی آر کا چیئرمین کہتا ہے کہ ہم 70% ٹیکس لے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا, تو یہ کہا جی آپ 5% لے لیں. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمانداری سے کوئی ٹیکس دیتا ہے تو اس سے تو آپ 20-25 لیتے ہیں. کراچی میں, لاہور میں چوری کے پیسے کی ہے اس سے آپ کہتے ہیں 5%. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا, نگر حکومت نے بھی کرمنل ذمہ داری لی. وہ کہتے ہیں بھائی ملک کے اندر اثاثے ہیں, آپ دنیا میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اثاثے بتائیں, ہمیں ڈیٹیل بتائیں سوئٹزرلینڈ سے. اور جو پاکستان کے اندر اثاثے ہیں جس سے آپ کو 2000 ارب روپیہ مل سکتا تھا, جس سے آپ پیٹرول کے درد کم کر کے, بجلی کے درد کم کر کے ایکسپورٹ بڑھاتے, آپ نے 2-5% ایمنسٹی دے دی. تو ہمارے تمام ادارے, کلرکس آف دی اسٹیٹ, صوبے, وفاق, یہ سب مل کے طاقتور طبقوں کو مراد دے کے, تو اگر آپ 2 ارب ڈالر سال کا ارنگسٹ قرضہ لیتے ہیں, ٹوٹل 7 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے لیتے ہیں, لیکن 27 ارب ڈالر فلائٹ آف کیپٹل کرتے ہیں, تو یہ کون ذمہ دار ہے؟
اسی وجہ سے یہ سارے دباؤ اور مسائل اس میں رہے گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. شمع جنیجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شمع صاحب آپ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ریسنٹ اقدام ہے, پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا. ہمارے جو پینلسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی ڈیٹرمنٹ تھا, اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تاہم یہ ضروری ہے کہ پاکستان اپنا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر لائے اور دنیا کو جو ہے وہ مطمئن کرے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل پریشرز ہیں, چونکہ پاکستان جو ہے اس وقت تھوڑا سا عالمی دباؤ ہیں اس کے اوپر کئی حوالوں سے, یہ اسی کے لیے ایک ٹیکٹکس ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان نے روٹین سے ہٹ کی ہو. آپ ذرا اس ریفرنس میں بتائیے کہ ایکچوئل کنڈیشنز وہاں پہ کیا رہی ہیں ویسٹ کے اندر, پاکستان کا یہ جو منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنانسنگ ہے اس پس منظر میں پاکستان کا امیج ہے کیا, اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور یہ جو آج گرے لسٹ میں گیا ہے اس کے امپلیکیشنز آپ وہاں بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہی ہیں؟
اسد بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں لینے کا. میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان پر اب بھی فیور ہوا ہے کہ ہمیں ابھی انہوں نے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا, گرے لسٹ میں ڈالا ہے. یہ ہماری اجتماعی نااہلی ہے. ہمیں پتا تھا کہ جون میں اجلاس ہونا ہے, تقریباً 4 مہینے پہلے ہمیں پتا تھا. کسی ہماری ایمبیسی نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو اس پوزیشن میں ہیں کہ انفلوئنس کر سکیں ان ممالک کو, انہوں نے بھی کسی نے کوئی امپیکٹ نہیں لیا. ہم لوگ اپنی انٹرنل پالیٹکس میں اور جو وہاں پر چل رہا ہے ایک کیوس اور پولیٹیکل انارکی, ہم اس میں اتنا بزی رہے اور ہمارے جو فورن آفیسز ہیں وہ اتنا گو مگو کی صورتحال میں رہے کہ کسی نے بھی اس پر صحیح طرح سے جو ہمیں اپنی ایک کیمپین چلانی تھی وہ نہیں چلائی. ایک ہوتی ہے کہ آپ سب کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پریشر پر کیا, لیکن وہ جو ہم, میں نے آج ٹویٹر پر ایک فوٹو پوسٹ کی ہے کہ پورا جتنے بھی ممالک تھے انکلوڈنگ چائنا, سعودی عرب اور ترکی, کسی نے بھی ہمارے فیور میں بات نہیں کی وہاں پر, کیوں نہیں کی وہاں پر بات. یہ چیز ہمیں, ہم پولیٹیکل پریشر کو ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں نہیں یہ چیز بائے کروں گی. میں یہ دیکھوں گی کہ ہمارا وہاں پر ایسا کیا ایویڈنس خراب تھا کہ ہماری کوئی وہاں پر سپورٹ, ہمارے جو بہترین دوست ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں,
وہ اس کی انہوں نے بتایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ
وہ بھی ہمیں یہ ہے کہ شکوک کا اظہار کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو گرے لسٹ ہی میں ڈالیں.
جی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا بلاک چونکہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہا تھا, ایک اگر اس بلاک میں سے ایک آلریڈی بندہ کنوینس تھا یا ایک فری کنوینس تھی, سو باقی دو کے ووٹ کی اہمیت
نہیں. میں نے یہ بھی پوسٹ کیا ہے کہ 29 جون کے بعد وہ پوری جو منٹس ہوتے ہیں ان میٹنگز کے وہ سب کریں گے, لیکن جہاں تک مجھے کل, کیونکہ کل میرا اپنا بہت ایک بزی دن تھا اس لیے میں زیادہ فالو اپ نہیں کر سکی, لیکن جب آج صبح کو میں جب پوچھ رہی تھی جتنے بھی میں لوگ جانتی ہوں اس حوالے سے یا جو ریسورسز ہیں میرے, انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ایسا ایویڈنٹ, یعنی یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سیٹسفیکٹری ایویڈنٹ تھا ہی نہیں کہ ہماری حمایت میں کوئی بات.
لیکن ہمارے جو پینلسٹ ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں,
بہت بڑا فیور ہے کہ ہم ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں.
نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں,
امیجن کریں کہ ہمیں اگر وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیتے, جس طرح ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ایز اے روگ اسٹیٹ, یا یہ کہ ہم ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہیں, یا ابھی ڈیلی میل میں جس طرح یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بارے میں بے شک جھوٹی خبر چلی ہو, لیکن بہرحال وہ ایک خبر آئی ہے. یہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں, جب یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی, یا ہمارا جو بھی وہاں پر مافیا ہے یا ڈی ایچ اے ہے یا جو بھی چل رہا ہے بیریا ٹاؤن کے کیسز, یہ ساری چیزیں منی لانڈرنگ میں جاتی ہیں اور وہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں کرتی. یہ ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو ان اتھارٹیز تک پہنچ سکتے ہیں, وہ اپنا پرسپیکٹو سامنے لاتے ایک روشن پاکستان کا, کہ جس طرح ہم لوگ ایک پاکستانی نیوز پیپرز میں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انٹرنیشنل نیوز پیپر ہمارے روشن پاکستان کا پرسپیکٹو نہیں لاتا, وہ صرف مسنگ پرسنز اور دوسرے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ
ہی آتا ہے. Only the bad news is a news, especially international media کے لیے. وہ پاکستان اگر آپ نے تہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے شاید عام نہیں ہوتا, وہ تو ایک اور ایشو ہے. شمع صاحب ہمارے ساتھ تھی, کہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ذرا جن پولیٹیکل اینگلس کے اوپر آپ نے اس اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی, یس فائنانشیل ڈیولپمنٹ کا بھی جو جائزہ لیا ہے, اب ذرا ڈائریکٹ پالیٹکس پہ آتے ہیں. پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور کافی ٹف الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور اس میں کتنی لیول پلینگ فیلڈ ہے، مختلف پارٹیوں کے رہنما نااہل ہو رہے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں، پیپر ریجیکشنز ہو رہی ہیں، پارٹی ٹکٹس کے اوپر ایشوز ہیں، اور پھر اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں یا نہیں. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں. اسد حسن پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ، اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر انتخابات 2018 کے اوپر. کافی تیزی سے اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ پلیزنٹ بھی ہو سکتی ہیں پولیٹیکل سسٹم کے لیے اور کچھ ناپسندیدہ بھی ہیں. اکراس دا پارٹی لائنز جو ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کل شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق پرائم منسٹر، ان کے کاغذات نامزدگی نہ صرف مسترد ہوئے اپنے حلقے سے بلکہ ان کو لائف ٹائم نااہل قرار دیا. اور پھر جو آر او کے ریٹرننگ آفیسر یا جج صاحب کی جو ریمارکس تھے اس کے اوپر خاقان عباسی صاحب کا جو رد عمل آیا وہ بھی کافی سخت تھا، اور ان کا کہ چونکہ ذاتی حملے کیے گئے ہیں تو میں بھی ذاتی طور پہ جج صاحب کو ایکسپوز کروں گا، اس میں پرسنل گرجز زیادہ ہیں. سو اس بارے میں کنسنسز ہے ماہرین کا، مبصرین کا، کہ جج صاحبان کو، عدالتوں کو، ریٹرننگ آفیسرس کو ایسے ریمارکس سے گریز کرنا چاہیے جو ان کے ذاتی پسند ناپسند یا بائسز کو ریفلیکٹ کرتا ہو. فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونے چاہئیں. پسند ناپسند دنیا بھر میں تمام جج صاحبان کی ہوتی ہے، لیکن جج کا منصب جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنی جو فیلنگز ہیں، اپنی جو پسند یا ناپسند ہے کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے لیے، اس کو ظاہر نہ ہونے دے، میرٹ کے اوپر ڈیسیژنز آئیں اور ریمارکس جو ہیں وہ خبریں نہ بنیں. دوسری طرف جو ہے ایکسپیٹریٹس، پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی، وہ بھی اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں انتخابات میں جتنی پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم ایسے جانتے ہیں جو یہاں تک کہ صرف ایک دن اس ووٹ ڈالنے کے لیے وہ یہاں سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اچھی خاصی قیمت اس کے بدلے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. معاشی طور پہ ایک کاسٹ ہے جو وہ پے کریں گے اور وہاں پہ جائیں گے، لیکن وہ پاکستان کے اندر یا جس طرح کا وہ پاکستان چاہتے ہیں اس میں اگر ان کو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. شمع جنیجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس سیگمنٹ میں شام ارشد نظامی صاحب ہمیں شکاگو سے جوائن کریں گے. تو ذرا اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ باہر بیٹھے پاکستانی پاکستان کے انتخابات کو کس سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا کچھ بعد میں آئے گا. شمع جنیجو صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں، الیکشنز کے اندر پیپر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی بڑے کہنا چاہیے کہ ویئرڈ سے ایک انداز میں، ایک جگہ سے ایک کانسٹیچوئنسی سے ایک امیدوار کے پیپر منظور ہو گئے، دوسرے سے ریجیکٹ ہو گئے. سو کوئی ایک سیٹ پیٹرن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو کافی حد تک ایک مضحکہ خیز سی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے، صورتحال بن جاتی ہے. سو اس سے کتنا دباؤ بڑھتا ہے یا انتخابات کی شفافیت کے اوپر سوال پیدا ہونے کے امکانات رہتے ہیں؟
اسد، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹ ہو رہا ہے مسلم پی ایم ایل این کے لیے، اس نے تو پی ایم ایل این کو، میرے جیسے جو ان کے ہم بچپن سے میں بڑی ہوئی ان کی مخالفت کرتے کرتے، تو ہم جیسے جو نقاد ہیں وہ بھی ان کو اب بیچارہ سمجھ رہے ہیں. تو جس نے بھی یہ اسٹریٹجی کی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، وہ ان کی کام نہیں کر رہی اور یہ ان کو بیک فائر کرے گی الیکشنز میں. کیونکہ پاکستان کے آپ دیکھیں کہ مارشلا کے بعد جس طرح جو انتخابات تھے اور اس میں پیپلز پارٹی کو 11 سال میں بالکل سپریس کیا گیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز پولیٹیکلی، چاہے کتنے بھی ان کے بڑے بڑے نام وہ نااہل ہو جائیں، جیتیں گے وہاں سے لوگ، کیونکہ ایک سمپتھی فیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ چیز ایک سیاسی جو ایک پازیٹیونیس جو ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، وہ چیز پیدا نہیں کری. آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو اعتراضات ہیں اس پر دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں یا جن کو ہم کہیں کہ جو کہ ان کے فیوریٹ ہیں، وہ نااہل ہو کر بھی اہل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو چن چن کر وہ کیا جا رہا ہے. تو میں تو اس معاملے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے. اب دوسری بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے بات پوچھی ہے کہ ہم لوگوں کا کیا میں تو یقین کریں بہت مایوس ہوں, کیونکہ 2013 میں جتنی ویو چلی تھی اور جو پچھلے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری, انہوں نے جتنی موومنٹ چلائی تھی کہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانی اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم لوگ ووٹ ڈال سکیں, وہ میں سوچ رہی تھی کہ شائع ہو جائے گا, لیکن اگین پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنل ڈراما اتنا وہ یعنی گرپ لیے ہوا تھا کہ پورا پولیٹیکل جو فینومینن ہے اس کا فوکس جو تھا وہ وہیں پر ہوا اور اوورسیز پاکستانی بالکل ہی بیچارے رہ گئے. اب جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ان کے ہیں, لیکن میں تو آپ کو کہوں کہ میرا جس تعلق ہے علاقے سے کوٹری ڈسٹرکٹ جامشورو سے, وہاں سے ہر بار ایک ہی بندہ الیکٹ ہوتا ہے اور وہ الیکٹیبل ہے, وہ کبھی پی ایم ایل, وہ کبھی مشرف کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, اب وہ اگر پی ٹی آئی میں چلا جائے تو کوئی پتہ نہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کو بلائنڈلی کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. وہ اویئرنیس ابھی تک وہاں پر نہیں آئی. لاہور, کراچی یا جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر تھوڑی بہت ویو اٹھ رہی ہے, لیکن میرا جس علاقے سے تعلق ہے تو وہ تو مایوسی اتنی ہے کہ یقین کریں میں جب پاکستان میں تھی تب بھی میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا وہاں پر. لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ہے اور ہم جتنا ایکٹیو ہیں, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی آپ دیکھیں جو بلاگز لکھ رہے ہیں, وائس آف امریکہ میں ہیں, بی بی سی میں ہیں, یا ڈفرنٹ نیوز پیپرز میں, یا سوشل میڈیا پر, جتنی اویئرنیس اور جتنی جو ایک یہ کہیں کہ اب وجیلنٹی بن کر وہ کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم لوگ جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں وہاں پر ہم نے پولیٹیکل اسٹرکچر کو بڑا ہی اسٹیبلائز ڈیولپڈ, اور یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ماحول دیکھا ہے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو یا یو کے میں ہو, ڈیموکریسی یہاں پر سپریم فارم میں ہے, یعنی جو بھی ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے یا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے یو کے کا, ای یو کا, یا ہم دیکھیں کہ یو ایس اے میں یا کینیڈا میں, تو وہاں پر ہم لوگ, ہمارا ڈریم ہے کہ پاکستان میں بھی کاش ایسا ہو.
صحیح.
میں اس معاملے میں تھوڑی بہت آپٹیمسٹ ہوں.
جی.
آپ یہ دیکھیں کہ جو 88, 90 اور 97 میں جو کلچر, ہم نے اس سے بہت امپروو کیا ہے, اور یہ چاہے لولی لنگری جیسی بھی ہے جمہوریت, لیکن کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی سے کم از کم ہم اب اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ایون یہ
ہے کہ طرف آنا چاہ رہا تھا. جی ہاں, کم از کم وہ آواز اٹھا رہی ہیں, اور جو ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی اس کی نفی ہو رہی ہے.
کوئی بری بات ہوتی ہے,
جی
اگر بندیال کا جو واقعہ ہوا تھا یا عرفان مروت کا جو تھا, اس پر لوگوں نے ریزسٹ کیا, ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دینے دی, تو یہ اویئرنیس وہاں پر ہے, اور یہ میں اس میں ہم میں انسسٹ کروں گی کہ اس میں اوورسیز پاکستانی پاکستانی اس کو بھی ضرور آپ اس میں حصہ دیں کریڈٹ میں, کہ ہماری بھی اس میں یہ ہے کہ بہت محنت, اور بہت یہ ہے کہ ہم بے شک ہم ووٹ دینے کے نہیں ہیں اہل یہاں پر, یا بے شک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں سب کے پاس کہ وہ پاکستان جائیں اور اپنے پسندیدہ پارٹی یا امیدوار کو ووٹ دیں, یٹ ہم لوگ یہ ہے کہ اتنا ہم لوگ ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ یہ جس قسم کی بھی فارم آف ڈیموکریسی ہے یہ چلے. اگر یہ 10 سال اور چل جاتی ہے تو میرے خیال میں, میں بہت سمجھتی ہوں اس معاملے میں تھوڑا بہت آپٹیمزم لا کر کہ یہ جو فیملی ڈائنیسٹی ہے یا جو الیکٹیبل کی پالیٹکس ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا اس معاملے میں. تو اس معاملے میں یہ ہے کہ گلاسکو میں آدھا بھرا ہوا دیکھتی ہوں اس, ایٹ لیسٹ اس پریسائز فیکٹر پر. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ مایوس ہیں.
ذرا احتشام ارشد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, وہ کتنے مایوس ہیں یا وہ کتنے آپٹیمسٹک ہیں؟
وہ حصہ بھی نہیں لے سکتے, ان کو مکمل طور پر پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے, وہ زیادتی ہے.
Exactly. اور یہ ہونا چاہیے. آپ بہت لحاظ سے اگر اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ ان کو اپنا ایسٹ مانتے ہیں, تو پھر ان کو ووٹ کا بھی رائٹ دینا چاہیے. احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ پاکستان کے اندر انتخابات سے پہلے جس طرح کے حالات ہیں, ایک لمحے کے لیے تو کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی پارٹیزن الیکشن ہو ہی نہیں رہے ہیں. ایک تو انفارچونیٹلی جو فیڈریشن کی جماعتیں تھیں وہ فیڈریشن کی گرپ کمزور ہو چکی ہے ان کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ایک صوبے میں اور صوبے کے اندر بھی دیہی سندھ میں سکڑ کے رہ گئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا کبھی ووٹ بینک ہوا کرتا تھا سارے صوبوں کے اندر, وہ بھی ریڈیوس ہوا ہے, کم از کم سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں اس وقت تک باہر کے سوائے ایک صوبے کے نظر نہیں آتے. پی ٹی آئی کا تھوڑا بہت ہے, لیکن وہ پھر کنٹری وائڈ اتنی بڑی پارٹی بن کے ابھرنے کی اہلیت سے ابھی محروم ہے. سو اس چیز نے کتنا نقصان پہنچایا, اور پھر یہ جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے انتخابات میں کتنی دلچسپی باقی رہ جاتی ہے؟ احتشام صاحب,
کمنٹ کیا ہے آپ کے کوشچن پہ, اور میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ہمارے پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہر دور میں یہ ہر کوئی نہ کوئی پارٹی عطاب میں آتی ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا شمع نے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زمانے میں جب ضیاء الحق کا دور آیا اور پیپلز پارٹی بیچاری عطاب میں آئی تو جتنے کرمنل واقعات بھی ہوتے تھے اس میں بھی ملوث کر لیا جاتا تھا پیپلز پارٹی کے ورکرز کو اور لیڈرز کو, ان کو کوڑے مار کر, ان کو سزا دے کر, ان کو جیل میں بھیج کر ان کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور ان کے بھی جو الیکٹیبلز ہوتے تھے ان کو دوسری پارٹیز میں بھیجنے کا ایک روایت ہمارے ہاں
رہی.
پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اے این پی کو کس طرح سے ختم کیا گیا, ان کو غدار قرار دیا گیا, ان کو ملک دشمن کہا گیا, ان کو بھی سیاسی طور پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. پھر ابھی حال ہی میں سندھ میں آپ دیکھیے شہری علاقوں میں ایم سی ایم کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مصنوعی حالات پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اور اب اس وقت نون لیگ کا حال ہے کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی پوری پار�ااٹی کے اہم لوگوں کو نااہل قرار دے کر کے ان کو ایک طرف لگا دیا جائے گا, نواز شریف کے خاندان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے گا, اور جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے الیکٹیبلز کے وہاں دوسری پارٹی میں جانے کا, تو یہ ایک عام لوگ بھی اب پاکستان میں سمجھ رہے ہیں اور کہیں بھی دور بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یا تو الیکٹیبلز کو آپ دھمکی دے کر ان کو بلیک میل کر کے یا ان کو لالچ دے کے دوسری پارٹی میں بھیج رہے ہیں. یہ میں لفظ جملہ استعمال کروں گا کہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہ صورتحال سندھ میں بھی ہے, یہ صورتحال پنجاب میں.
یہ تو ایک آپ کا انالیسز ہو گیا کہ وہاں پہ جو سچویشن جاری ہے. اب آپ ظاہر ہے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں ٹرولی ڈیموکریٹک سسٹم ہے, نارمز ہیں آپ کی آزادی ہیں اس ریفرنس میں, اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے بڑی خواہش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو بھی اسی طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں. ان انتخابات میں ان حالات کے باوجود آپ کی توقعات کیا ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف امریکہ کا موازنہ پاکستان سے کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہاں ایک اویئرنیس ہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور بہت پرانا ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں یہاں کے لوگ, یا ہم بھی جو انالسٹ ہیں ہم بہت سی معاملات میں جوڈیشری سسٹم میں یہاں کے جو الیکٹورل کالجز کا سسٹم ہے اس پہ ہم کہیں کہیں اعتراض بھی اٹھاتے ہیں یہاں پہ, لیکن پھر بھی پاکستان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے امریکہ سے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, بہت بڑا ملک ہے اور بہت ساری ریاستیں ہیں, لیکن وہاں بھی کم سے کم ایک نارمز ہیں, ایک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم جس کو اویل کرتے ہیں, اور وہ ڈیموکریسی میں وہ ابھی تک ان کے ہاں نہ ماشاء اللہ لگتا ہے, نہ کوئی بیوروکریسی سامنے آتی ہے, نہ کوئی جنرل سامنے آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پڑوسی ملک ہے ہمارے یہاں یہ ایک روایت بن چکی ہے. بہت شرم آتی ہے جب یہ سب واقعات ہم یہاں پہ میڈیا پہ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں, یا یہاں کبھی نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ میں کوئی آرٹیکل چھپتا ہے پاکستان کے بارے میں, تو افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, جیسا کہ ابھی فرما رہی تھیں شمع کہ انٹیریئر میں یعنی ہمارے یہاں رورل علاقوں میں کیا صورتحال ہے کہ لوگ اپنے جو ملک ہوتے ہیں چودھری ہوتے ہیں ان کو آنکھ بند کر کے ووٹ دیتے ہیں,
اسی لیے وہ مجبوری بن رہے ہیں انفارچونیٹلی. ابھی اس وقت میرا تعلق بھی ایک دیہی علاقے سے ہے, یہ درست ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ووٹ بنانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہوئی ہیں, لیکن یہ بھی درست ہے کہ رورل ایریاز کے اندر خاص طور پہ سندھ اور پنجاب کے اندر, پچھلے دنوں ہمارا اسپیشل موضوع بھی یہی تھا, اس پوزیشن میں اب یہ ضرور ہو گیا کہ کینڈیڈیٹ بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پارٹیوں کے بنا الیکشن جیت جائے, لیکن کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کے بنا کوئی سیٹ نکال سکے. سو پہلا ایک وقت یہ تھا کہ یہ فیوڈلز, یہ جاگیردار, یہ پارٹیوں کی ٹکٹ کی پرواہ کیے بنا بھی جیت سکتے تھے, لیکن اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, کم از کم یہ تبدیلی آئی ہے. شمع صاحب اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ یہ اثر ظاہر ہے کیسے ٹوٹے گا, کیسے بہتری آ سکتی ہے, ریئل پولیٹیکل اور پارٹیز کے جو کہنا چاہیے کہ مجھے کوئی منشور یا وہ کوئی اور بڑی آئیڈیالوجیکل اس میں کوئی لکیر کھینچی ہوئی تو نظر نہیں آتی سیاسی جماعتوں کی، لیکن کم از کم ان کے انتظامی ڈھانچے، انتظامی اہلیت کی بنیاد کے اوپر کوئی ووٹر تخصیص کر سکے، ان کو کسی طرح کیٹیگرائز کر سکے اور اس بنیاد پہ ووٹ ڈال سکے؟
نہیں اسد، بہت مایوس کن صورت حال ہے. میں ابھی جو میرے علاقے کے جو ایم این اے یا ان کی مرضی ایم پی اے بن جاتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے ایم این اے بن جاتے ہیں، وہ تو اگر یعنی یہ کہ آزاد بھی کھڑے ہو جائیں گے تو جیت جائیں گے. گنڈا گردی یا ان کے جو کمدار اور ان کے جو پاتھارے دار، ان کا اتنا ڈر ہے عام لوگوں پر کہ وہ کسی بھی صورت میں جیت جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں وہاں پر، ٹھپے لگاتے ہیں، لوگوں کو بائے کرتے ہیں فورسفلی، یا ان کو لور کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے اپنے ہتھ کنڈے آپ کہیں ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. ان سے فائٹ کرنے کے لیے ابھی وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آئے وہاں پر اور فائٹ کرے. سندھ کا المیہ یہ ہے کہ سندھ میں ابھی تک یہ ہے کہ فیوڈل شاہی، فیوڈل سسٹم اور جو وڈیرا شاہی ہے اتنی جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، اور اس پر پھر اگر وہ آپ بھٹو کا وہ شوگر کوٹ کر لیں جی اے بھٹو، تو پھر آپ کو سب سے بڑا کرائم کر کے بھی آپ ووٹ لے سکتے ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جاہلیت، یا یہاں یہ ہے کہ اویئرنیس وہاں پر نہیں گئی، وہ تھوڑی بہت پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر عقیدت کا یا اس کا جو بھی طبقہ وہ بہت مایوس کن ہے. شہروں میں حیدرآباد میں تھوڑا بہت مجھے بہتری لگتی ہے، یا جو اربن ایریاز ہیں پنجاب کے ان میں بہتری لگتی ہے، لیکن اب ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، اب یہ ہے کہ صرف ایک چیز مجھے ہوئی کہ ابھی سکندر بوسن پر جتنی لانت ملامت ہوئی ہے پی ٹی آئی میں جانے کے بعد، تو وہ چیز مجھے تھوڑا سا ایک وہ یعنی ہوپ دے رہی تھی کہ تھوڑا بہت پنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے کہ لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ وہ لوٹے بنتے ہیں، ایک پارٹی سے جا کر وہ دوسری وننگ پارٹی میں جاتے ہیں کہ جی یہ ابھی آئے گی تو ہمیں اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی اس میں یہ ہے کہ ڈیکیڈز لگیں گے، یہ بھی نہیں کہ پانچ سال دس سال، اس میں ابھی ڈیکیڈز لگیں گے جب تک یہ جو وہ پرانی نسل ہے وہ یعنی ختم ہو جائے، اور جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اس دھونس دھمکی میں اتنی
نہ انفلوئنسڈ ہو جتنے یہ ہے کہ اب جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں جی، وہ ساری چیزیں ان کے اپنے
ملینیلز ہیں، وہ جا کر وہ کچھ چینج لا سکتے ہیں آئندہ 10-15 سال میں، فی الحال نہیں ہو سکتا. اور یہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں آپ دیکھیں گے، وہ ہوتے ہیں، اس کا بیٹا ہوتا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، پھر بیٹے کا اگر بیٹا نہ ہو تو اس کا کوئی بھائی بھتیجا بھانجا داماد وہ آ جاتا ہے، وہی چلتے رہتے ہیں وہی مختلف پارٹیز پہ.
لیکن یہ چیزیں جو ان کو شکنجے سے نکال سکتی وہ نہ صرف وہ تعلیم ہے، اور وہ ظاہر ریاست اداروں کو، اور وہ ان کے ہاتھ میں ہے.
پاکستان میں اتنی الیکٹورل ریفارمز ہوئی ہیں، ایک ریفارم یہ بھی ہو کہ 2 یا 3 بار کے بعد کوئی الیکشن میں حصہ نہ لا سکے.
جی ہاں ایگزیکٹلی. اور دوسرے کہ پارٹی ہیڈ بھی، پارٹی ہیڈ کے لیے بھی
لگا کر اتنی بڑی ریفارمز لگا دی ہیں، جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے جو کہتے ہیں کہ مائی باپ ہیں، تو وہ اگر یہ کر لیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا
بڑی صاحب ہے. ویسے مشورہ میں یہ ٹویٹ بھی کیا کہ یہ جو ہے نا کم از اس کے اوپر بھی کوئی لگنی چاہیے پابندی کہ کتنی بار کے لیے. کوئی بندہ پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کوئی بندہ ایون ایم این اے ہو سکتا ہے. سو اس کے بعد چیزیں نیچرلی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی جائیں گی. آخر میں ہمیں جوائن کیا مسعود عبدالی صاحب نے، وہ بھی امریکہ بیسڈ تجزیہ کار ہیں، کافی لکھتے رہتے ہیں پاکستان کے اخبارات اور بلاگ سائٹس کے لیے بھی. عبدالی صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت آخر میں ہمیں جوائن کیا. ایک تو پاکستان کے جو انتخابات کے سال میں جس طرح کی پکڑ دکڑ، جس طرح پیپرز کا مسترد ہونا، سو انتخابات میں کتنی دلچسپی کو کم کر رہی ہے یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ جو باہر بیٹھے پاکستانی ہیں وہ کیا توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں کیا بنیادی جمہوری یا سیاسی تبدیلیاں آئیں گی جو جس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں.
بنیادی تبدیلی جو ہے نا جی، میں پہلے بھی میں نے ایک بار عرض کیا تھا آپ کی نسبت میں کہ بھائی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، المیہ یہ ہے پاکستان کا، ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت پہ تو یقین رکھتی ہیں، انہیں جمہوریت چاہیے، انہیں انتخاب چاہیے، مینڈیٹ کا احترام چاہیے، ووٹ کو عزت دو، یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں لوگوں سے نا، جمہوریت سخت انتقام بہترین انتقام ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ لیڈر اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے، نہ یہ انتخاب کراتے ہیں اپنی جماعتوں کے اندر. اب دیکھیں آپ امریکہ میں اس وقت ہیں، پورے ملک میں پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں، ابھی ایک نتیجہ کل آیا ہے، آپ نے دیکھا نیو یارک میں کہ 20 سال سے ایک شخص کرولی صاحب منتخب ہوتے چلے آئے تھے اپنی پارٹی کی طرف سے کانگریس میں، بلکہ شاید اس سال قائد حزب اختلاف ہو جاتے ہیں یا اسپیکر بن جائیں اگر وہ نومبر میں ان کی پارٹی کو اکثریت ہو جائے. کل وہ ایک بالکل نووارث سے ہار گیا الیکشن، پارٹی کا الیکشن نہیں ملا ان کو، جبکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. پاکستان کے ساتھ مسئلہ بھی خاتون بتا رہی تھی, یہ معاملہ صرف سندھ کا نہیں, یہ پنجاب کا بھی ہے. صاحب نااہل ہوئے, ان کے انڈیا انتخاب لڑیں گے, ابھی دانیال عزیز صاحب نااہل ہوئے, ان کے والد صاحب انتخاب لڑیں گے. مطلب ایسا لگے ادھر جاگیر ہو گئے نا, یہ نشست تو نہ ہوئی. اچھا امریکہ میں بھی ایسا نہیں کہ امریکہ میں بھی بش خاندان الیکشن لڑتا ہے,
لیکن پرائمریز در حقیقت ان کو شانی سے گزار لیتا ہے نا, پھر وہ ایک عام آدمی ہو جاتے ہیں جب وہ پرائمریز سے جاتے ہیں.
دیکھیں باپ بیٹے کو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہے پاپولر ہیں تو انہیں آنا چاہیے, اس لیے وہ منتخب نہ ہوں گے, ان کی والدہ اور ان کے نانا رہ چکے تھے وزیر اعظم, یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن مسئلہ یہ جو مایوسی ہو رہی ہے پاکستانی عوام کو اور خاص طور سے ہم لوگ جو غیر ملک میں بیٹھے ہیں, کہ اس انتخابات میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ وہی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. دیکھیں الیکٹیبل کیا چیز ہیں, یہ الیکٹیبل وہی تھے جو 2002 میں قاف لیگ میں چلے گئے,
پھر 2008 میں
پیپلز پارٹی میں چلے گئے, 2013 میں مسلم لیگ میں چلے گئے, سب لوگ اب تحریک انصاف میں آ گئے. تو تبدیلی دیکھیں, بڑی امید ہوتا ہے, یہ انتخابات تو تبدیلی کا نام ہے نا, لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں. پہلے لوگوں نے
بلکہ جن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ان کے لیڈر بن کے سامنے آ جاتے ہیں, جن کے خلاف آپ نے اب چیلنجر کے طور پر
کیسے آئے گی. مطلب کل ہم جس کی مخالفت کر رہے تھے آج اس کو پارٹی کا ٹکٹ.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ آپ کا مسعود عبدالی صاحب. مجھے پروگرام کو اور اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شمع صاحبہ, شمع جنید جو آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں,
اور
احتشام ارشد نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بہت مختصر ٹائم کے اندر امریکہ اور بھارت کے تعلقات, خاص طور پہ ایران کے پس منظر میں. امریکہ کی جو امبیسڈر ہیں اقوام متحدہ کے لیے نکی ہیلی, وہ بھارت کے اندر موجود ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ایران کے اوپر حالیہ جو پوزیشن امریکہ نے تبدیل کی ہے اس معاہدے سے نکلنے کے بعد, اس پس منظر میں وہ بھارت سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ کم از کم ایران کے ساتھ جو تیل کی تجارت ہے اس کو وہ بھارت ختم کرے, لیکن اتنی گنجائش ضرور ہے کہ وہ ایران کی جو بندرگاہیں ہیں وہ بھلے استعمال کرے افغانستان تک رسائی کے لیے. اور اطلاعات وہاں سے بھارت سے یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس مطالبے کو کافی حد تک قبول کیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان بھارت جو ہے وہ کافی ریزسٹنس یا مزاحمت شو کرتا ہے. نیلوفر سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رائٹر ہیں, انالسٹ ہیں, کالم نگار ہیں. نیلوفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا سبب ہے امریکہ کے اس مطالبے پہ, کافی بظاہر لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتا ہے, حالانکہ یہ اس کے روایتی کریکٹر کے اگینسٹ ہے جو ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے.
اب تو دو طرح کی خبر آ رہی ہے, ایک تو کچھ انسٹرکشنز دے دی گئے ہیں, ہاں بھائی کٹتی ہے ایران سے تیل کی تجارت میں. دوسری طرف یہ بھی ایک خبر ہے کہ ہندوستان نے کہا ہے کہ جب تک یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آتا, وہ صرف امریکہ کے کہنے سے تعلقات, تجارتی تعلقات ایران سے نہیں ختم کر سکتا, نہیں بدل سکتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں اس امریکہ کے اس اعلان کا شکار ہو سکتا ہے, کئی ممالک ہیں, اس میں چین بھی ہے. چین ہندوستان سے زیادہ تیل رکھتا ہے. ہندوستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی دوسرے ممالک کون سا قدم اٹھاتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک خبر آ رہی ہے کہ اگر امریکہ نے سینکشنز لگائے تو چین بھی اپنی جو تجارت کر رہا ہے امریکہ سے اس کے اوپر بھی وہ سینکشنز لگا سکتا ہے. پھر ایک اور جو بہت ہی نازک سچویشن ہے, اس وقت یہاں پہ ہندوستان میں پارلیمانی انتخاب ہونے والے ہیں, زیادہ دور نہیں ہے, اور پارلیمانی انتخاب کے مد نظر ہندوستان موجودہ حکومت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے یہاں کے ووٹس پہ اس کا اثر پڑے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا خاصا شیعوں کی تعداد ہے, وہ نہیں خوش ہونے والے اگر کوئی ہندوستان ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات کافی قریب ہیں. اور ہیلی صاحب نے آج ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں یہ بات بھی کہی ہے جو مطلب ایک بہت ہی اہمیت رکھتی کہ ہاں بھائی یہ قدم ہندوستان ایک دن میں نہیں اٹھا لے سکتا کہ اپنی تجارت ایران سے بند کرے. تو اس کا اب اس میں ہم کئی نظریے نکال سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے دھمکی تو دے دی ہندوستان کو, لیکن اس بات سے بھی وہ انجان نہیں ہے کہ ہندوستان فوراً ہی نہیں ساری تیل کی تجارت ختم کر سکتا ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے, سارا تیل اچانک ایک دن میں یا دو دن میں انہوں نے نومبر تک کا وقت دیا ہے, آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہندوستان پارلیمانی انتخاب کو مد نظر,
یعنی ایک تو ضرورت کا بھی جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا اور دوسری جانب سیاسی دباؤ بھی آ سکتا ہے حکومت کے اوپر. بے حد شکریہ آپ کا نیلوفر سہروردی صاحب, ہمارے ساتھ تھیں بھارت سے تجزیہ کار رائٹر مصنفہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بے حد شکریہ. سامعین آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے, پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام, انجینئر ہیں آڈیو سٹریگس اسد حسن, کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ڈونلڈ ٹرمپ کی سفری پابندیوں سے متعلق صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. یہ فیصلہ 4-5 سپریم کورٹ کے ججوں نے منگل کے روز دیا, جسے چیف جسٹس جان رابرٹس نے لکھا اور 4 مزید ججوں نے اس سے اتفاق کیا. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ امریکی امیگریشن قوانین کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی سفری پابندیاں لگا سکتے ہیں. حالیہ سفری پابندیوں میں مسلمان اکثریت والے 5 ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا کا نام بھی شامل ہے. امریکی حکومت کا موقف ہے کہ یہ 7 ملک جانچ پڑتال کے ان معیاروں پر پورا نہیں اترتے جو امریکہ میں داخلے کے لیے ضروری ہیں. دسمبر 2015 میں سین برنڈینو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے ایک جلسے میں مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم مختلف حلقوں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ان کی مراد عارضی سفری پابندی تھی, جس کے دوران امریکی عہدیدار حالات سے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکیں. بعد ازاں اپنی صدارت کے پہلے ہی مہینے میں انہوں نے ایک صدارتی حکم کے تحت 7 مسلمان اکثریت ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر 90 کی پابندی لگائی, جن میں عراق, شام, لیبیا, چاڈ, ایران, یمن اور صومالیہ شامل تھے. اس صدارتی حکم کو بہت زیادہ احتجاج اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کئی امریکی عدالتوں نے اس پر عمل درآمد روک دیا, جس کے بعد اس صدارتی حکم میں ترمیم کی گئی اور معمولی تبدیلی سے 2 اور صدارتی احکامات جاری کیے گئے. صدر ٹرمپ نے اپنے آخری حکم نامے میں عراق کو اس فہرست سے نکال کر وینزویلا اور شمالی کوریا کو اس فہرست میں شامل کیا تھا. تاہم اس حکم نامے کے خلاف احتجاج اور تنقید جاری رہی اور اس کے خلاف اپیلیں مختلف عدالتی مراحل طے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک جا پہنچیں. اعلیٰ امریکی عدالت سے صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر مظاہرین اکٹھے ہو گئے اور فیصلے کے خلاف تقریریں اور نعرے بازی کی. ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 5 ملکوں کے شہریوں پر عائد امریکہ کے لیے سفری پابندی کو برقرار رکھنے کے عدالتی فیصلے پر احتجاج کیا ہے. مسلمان اکثریت رکھنے والے ان ملکوں میں ایران, لیبیا, صومالیہ, شام اور یمن شامل ہیں. 4-5 ووٹوں کے ساتھ چیف جسٹس جان رابرٹس اور ان کے 4 قدامت پسند ساتھیوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کے تناظر میں دوسرے ملکوں سے سفر پر پابندی عائد کر سکیں. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران اس فیصلے کو سراہا.
It's a tremendous victory for the American people and for our constitution. This is a great victory for our constitution.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے لیے ایک بڑی فتح ہے. ہمیں سختی کا رویہ اپنانا پڑے گا, ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہوگا, کم از کم ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے افراد کی جانچ پڑتال کریں. وفاقی عدالت کے فیصلے سے سفری پابندیوں کو محدود کرنے کے پہلے فیصلوں کو غیر درست قرار دے دیا گیا, جو صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہفتے کے دوران انتظامی حکم نامے کے تحت رد عمل کے طور پر سامنے آئے تھے.
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن.
ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑی کامیابی ہے, جس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے ایک کلیدی حصے پر 16 سے جاری قانونی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا. مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ ہے. کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز یعنی کیئر بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والوں میں سے ایک تھی.
They are ruining our legacy as a nation, but we are the people and we the people and we have the final word.
کیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہا دعوت کا کہنا ہے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری میراث کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن ہم عوام ہیں اور عوام سیاسی آگہی, سیاسی طور پر منظم ہوتے ہوئے اور تبدیلی کی منشا کے ساتھ آخری فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس وقت ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دوسرے امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اس ملک کو جس تصور کے تحت قائم کیا گیا اسے برقرار رکھ سکیں گے. جہاں تک عملی صورتحال کا تعلق ہے, اس فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر میں سفری پابندی کی اجازت دے دی تھی اور پانچ ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا سے آنے والوں کے لیے بھی سفری حدود کا تعین کیا گیا تھا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.